بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد المرسلين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
صلى الله عليه وسلم
سورة احزاب کی 23 آیت کریمہ اس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے. ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. مؤمنین میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں, کچھ ایسے جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس عہد کو پورا کرنے میں اپنی جان سے گزر گئے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو انتظار میں ہیں, اور نہ صرف انتظار بلکہ اشتیاق میں. انتظار شوق کی ایک علامت ہے, اور شوق ہی انتظار کو شگفتگی عطا کرتا ہے. مؤمنین پروردگار عالم کی نگاہ میں محبوب بندے ہیں, لیکن ان مؤمنین کے درمیان پروردگار عالم نے کچھ ایسے افراد کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں رجل کہہ کر کے پکارا. یہ وہ رجال ہیں, یہ وہ جوان مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے. ظاہر ہے کہ یہ عہد ایسی منزل ہے جسے لقاء اللہ کہتے ہیں, عہد الہی یعنی لقاء اللہ، وعدہ پروردگار یعنی فنا فی اللہ، وہاں تک پہنچ جانا کہ جہاں تک خدا پہنچانا چاہتا ہے اور اس منزل کے اوپر فائز ہو جانا کہ جہاں پروردگار عالم انسان کو اس کمال پر دیکھنا چاہتا ہے۔ شہادت ایک ایسا جوہر ہے کہ جو ہر کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتا اور ہر مؤمن کو بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے جو مؤمنین کی اصطلاح ہے اور اس دائرے میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، پروردگار عالم نے انہیں بھی اس اہم ترین عہدے اور منصب اور فضیلت سے نہیں نوازا۔ خدا جانتا ہے کون ہے جو میری راہ میں شہید ہونے پر ہے، کون ہے جو مجھ تک پہنچنے کے لیے تڑپتا ہے، اور کون ہے جو مجھ تک پہنچنے کے لیے دم تیز سے گزرنا اپنی شان سمجھتا ہے، کون ہے کہ جو اس وادی میں قدم رکھنے کے لیے دن رات گھڑیاں گنتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی پروردگار عالم کی طرف جانے والے اور جا رہے ہیں۔ انک کارہ کرہ فملاقی، یا ایھا الانسان، اے انسان تو خدا کی طرف جا رہا ہے اس ملاقات کے لیے، لیکن یہ ملاقات کیسی ہونی چاہیے؟ ایک ملاقات ایسی ہے کہ جس میں انسان خدا سے شرمندہ رہتا ہے، ایک ملاقات ایسی ہے کہ جس میں انسان شوق کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں جاتا ہے۔ یہ شوق ایسا ہے کہ جو الی ربہا ناظرہ والی منزل تک پہنچاتا ہے انسان۔ پروردگار عالم نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے اور مجبور بھی بنایا ہے، اور ان دونوں کیفیتوں میں چاہتا یہ ہے کہ انسان با اختیار کامل طریقے سے ہو جائے۔ تو اس نے اپنی اطاعت کے ذیل میں یہ بات کہی ہے، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، پالنے والے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنی مثل بنا دوں، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں۔ کیسے مثل؟ انا اقول لشیء کن فیکون، انت تقول لشیء کن فیکون، اجعلک تقول لشیء کن فیکون، میں ایسا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی شے ہو جائے تو ہو جاتی ہے، میں بھی تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو کہے کسی شے سے کہ ہو جا تو ہو جائے گی۔ یہ انسان کی اس کمال کی منزل ہے کہ جہاں تک پروردگار عالم اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ذات پروردگار جو با اختیار ہے اور بے نیاز ہے، بے نیاز ہے اور عطا کرنے والی ہے، عطا کرنے والی ہے، کچھ مانگنے والی نہیں ہے، صرف عطا کرنے والی ہے، صرف بخشنے والی ہے۔ دوسرا انسان یا مخلوقات پروردگار جو محتاج ہے اور لینے والے، ان دونوں کے درمیان پروردگار عالم اپنے ان بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کہ جو اس منزل کے اوپر ہوں کہ اس طرف سے لیں اور مخلوقات کو عطا کریں. یہ وہ درمیانی منزل ہے, یہ وہ درمیانی منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم انسان کو, مؤمن کو اور اپنے خاص بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف یہ دیکھے کہ بندے دوسرے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نظر آئے, نہیں, وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے مؤمن تنہا میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, اور اس طرف جو ہاتھ پھیلانے والے ہیں اس کی جانب انہیں عطا کرتا جائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. يُرْزَقُونَ انہیں دیا جاتا ہے رزق, کس طرح سے؟ پروردگار عالم کی جانب. اور جب پروردگار عالم کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ حیات مادی سے گزر چکے, وہ جو حیات مادی سے گزر جائے اسے مادی رزق کی ضرورت نہیں ہے. اب جب اسے مادی رزق کی ضرورت نہیں ہے تو پروردگار عالم انہیں کوئی خاص رزق عطا کرے گا جس کی ضرورت خود انہیں بھی ہے اور ہم جیسے محتاجوں کو بھی ہے. سلام پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہمارے بندے وہاں تک پہنچ جائیں کہ جہاں انہیں مادے اور مادیات کی ضرورت نہ رہنے پائے, بلکہ وہاں تک پہنچ جائیں کہ جہاں وہ سراپا روح بن جائے. یہ سراپا روح بن جانا کس انداز میں ہوگا؟ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے, لیکن حقیقت انسان اس کی روح ہے. حقیقت انسان اس کا جسم نہیں ہے جو کپڑے پہنتا ہے, حقیقت انسان اس کا جسم نہیں ہے جو کھانا کھاتا ہے, حقیقت انسان اس کا یہ پیکر نہیں ہے جو ہاتھ اور پاؤں رکھتا ہے, حقیقت انسان اس کی وہ روح ہے جو اس کے پیکر میں ہے اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے. فلاں صاحب کا اخلاق اچھا ہے, فلاں صاحب نیک ہیں, فلاں صاحب وفادار ہیں, فلاں صاحب سچے ہیں, فلاں صاحب باوقار ہیں, فلاں صاحب سخی ہیں, فلاں صاحب عابد ہیں, فلاں صاحب محبت کرنے والے ہیں. یہ پیکر مادی نہیں کرتا, یہ وہ پیکر روحانی ہے جو انجام دیا کرتا ہے, اور یہ پیکر روحانی خدا پسند ہوتا ہے اور خدا سے قریب ہوتا ہے. خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان جسم سے عمل کرے اور روح کو حیات عطا کرے, اور جس قدر روح کو حیات عطا کرتا جائے گا اسی قدر اس کی زندگی حی و قیوم سے قریب ہوتی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ. یہ حقیقت ہے, اور خدا بند عالم ہمیں اسی انداز سے دیکھنا چاہتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ احکام جو ہمارے اوپر طاری کیے گئے ہیں اور ہمارے لیے بنائے گئے ہیں وہ احکام اس طرح کے ہیں کہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح سے جو کام لے وہ ایسے کام لے جو اس کی روح اور اس کی روحانیت کو بالیدگی عطا کرے. دیکھے, دیکھنے کو منع نہیں کیا ہے, لیکن ہر شے نہ دیکھے, ہر شے نہ دیکھے. سنے, سننے کو منع نہیں کیا ہے, لیکن ہر بات نہ سنے. بولے, بولنے کو منع نہیں کیا ہے, لیکن ہر بات نہ بولے. یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان سے مادی جسم کے ذریعے روحانی کام لے, مادی جسم کے ذریعے وہ روحانی کام لے کہ جو انسان کی روح کو بالیدگی بخشے. اور انسان کو اس منزل کمال تک پہنچائے جہاں تک خدا چاہتا ہے اور جہاں تک انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے. خدا کا چاہنا کیا ہے؟ پیدا نفق تو فی ہے روح بھی, میری روح ہے جو پیکر آدمی میں ہے, میری روح, میری جانب منسوب روح, یہ میری جانب منسوب روح جو ہے اسے مجھ تک پہنچنا چاہیے, مجھ تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے جب وہ دیکھے تو خدا پسند انداز میں دیکھے, بولے تو خدا پسند انداز میں بولے, سنے تو خدا پسند انداز میں سنے, سمجھے, حرکت کرے تو خدا پسندانہ انداز میں, تلوار چلائے تو خدا پسندانہ انداز میں, اور تلوار روک لے تو خدا پسندانہ انداز میں. سلام پڑھے محمد والے, چاہتا ہے اور اس جوہر کے ساتھ بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ ہر ہاتھ میں تلوار نہیں دی جاتی, ہر ہاتھ میں اگر تلوار دے دی جائے, اور یہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن نااہل ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں وہ مظلوموں کے گلے کاٹتی چلی جاتی ہے. کل 1400 برس پہلے کی بات نہیں ہے, آج ہمارے زمانے کی بھی بات ہے کہ آج جن نااہلوں کے تلواروں ہاتھوں میں تلواریں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن مظلوموں کے گلے کاٹتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں. تو ہر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, خداوند عالم تلوار, بعض لوگ یہ ہے کہ تلوار اٹھاتے ہیں, خریدتے ہیں اٹھاتے ہیں. ابن ملجم ہے جس نے تلوار خریدی بھی, تلوار زہر میں بجھائی بھی, تلوار چلائی بھی, لیکن خدا کی نظر میں کوئی ایسا ہاتھ بھی ہو جسے خدا خود تلوار عطا کرے, خود خدا تلوار عطا کرے, یہ ہاتھ اس لائق ہے کہ میں تلوار ہوں, یہ ہاتھ اس لائق کہ میں اسے تلوار عطا کروں. اور جب یہ ہاتھ اس لائق ہوگا تو سمجھ کے چلائے گا, حرکت و ناقص پہ نہ چلائے گا. یہی نہیں بلکہ تلوار چلاتے ہوئے نگاہیں اتنی گہری رکھے گا کہ اگر سلبوں میں بھی مومن ہو. سلام پڑھے محمد والے, ایسا بشر اگر خدا کی توصیف کا مستحق ہوگا تو جبرائیل کو عرش سے اتر کے آنا پڑے گا اور وہ قصیدہ سنانا پڑے گا جسے کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا علی. سلام پڑھیں محمد والے, میں کر رہا تھا شہید کے بارے میں, پروردگار عالم اس جگہ کے اوپر رکھتا ہے شہید کو کہ جہاں وہ بندوں کے لیے خدا سے رزق لیتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا ہے, یعنی وہ درمیانی منزل کہ جہاں پروردگار عالم نے اسے پہنچایا ہے وہ عظیم ترین منزل ہے, ایسا ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی اور عہدہ اور منصب نہیں ہے. انسان اپنے کمال کو پہنچنے کے لیے جس اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچے گا اسے شہید کہتے ہیں. اب شہید معیار بن جائے گا انسان کی پاکیزہ زندگی کے لیے, شہید روزی کمانے والا, روزی کما رہا ہے چھٹے امام بعد میں اپنے بیچا چلا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, زراعت کر رہے ہیں, اور ایک منحرف خدا جو معرفت امام نہیں رکھتا اور جو اپنے اعتبار سے بڑا روحانی ہے تو یہ کہتا ہے مولا اگر اس عالم میں آپ کو موت آ جائے تو آپ فرماتے ہیں اگر اس عالم میں جب میں اپنے اہل و عیال کے لیے روزی حاصل کر رہا ہوں اگر موت آ جائے تو گویا میں شہید مروں گا. تو سارے نیک اعمال کا کوئی نہ کوئی سٹیٹس ہے لیکن کوئی نہ کوئی درجہ ہے اس کے آگے بھی، یعنی گویا روز حلال روزی کمانا، اس راہ میں مر جانا گویا شہید، علم حاصل کرنا اور اس راہ میں مر جانا گویا شہید، یعنی شہید ایک معیار ہے، شہید ایک آئینہ ہے کہ اس میں ساری نیک صفتیں نظر آ رہی ہیں۔ سلام علی محمد و آلہ۔ ساری نیک صفتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر شہید ہو گیا تو کس منزل کے اوپر پہنچے گا؟ کس منزل کے اوپر پہنچے گا؟ ایسی منزل کے اوپر پہنچے گا کہ اگر خدا کی راہ میں شہید ہو گیا ہے تو عام مردوں کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جتنے بھی مؤمنین اس دنیا سے جاتے ہیں آپ نے کیا کرتے ہیں؟ ان کے معمولی کپڑے جو دنیا بھی تھے اتارے جا رہے ہیں، اتارنے کے بعد انہیں غسل دیا جا رہا ہے، ایک نہیں دو نہیں تین غسل دیے جا رہے ہیں، اور تین غسل دینے کے بعد اب کیا منزل ہے؟ انہیں وہ نیا لباس دیا جا رہا ہے، یہ جو تنہا الہی لباس ہے، نہ اسے سیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، نہ اس میں پیوند لگائے جا رہے ہیں، نہ انہیں جوڑا جا رہا ہے، نہ ان میں آستین بنائی جا رہی ہے، نہ ان میں کالر لگایا جا رہا ہے، نہ ان میں جیب بنایا جا رہا ہے۔ ایسا لباس تو ہی جگہ نظر آتا ہے، یا تو حج کے موقع پر نظر آتا ہے کہ جہاں انسان دنیا سے کٹ جائے اور صرف خدا کا ہو جائے، اور یا اس منزل کے اوپر نظر آتا ہے جہاں انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو اب کچھ نہیں رہا، اس لیے کہ دنیا کا کچھ اس کے پاس نہیں رہا۔ اب جب نہیں رہا تو وہ الہی لباس پہناؤ، اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں۔ لیکن شہید کی منزل کیا ہے؟ شہید کی منزل یہ ہے کہ دیکھو اب یہ چونکہ خدا کی راہ میں اپنے خون سے نہا چکا ہے اور خود اس کا لباس بھی اس کے خون سے آغشتہ ہو گیا ہے، لہذا اب حکم نہیں ہے کہ اس سے غسل دو، حکم نہیں ہے کہ اس کے کپڑے اتارو، نہیں، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے خون میں غسل کر چکا ہے، اس کے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کپڑے خود ہی خدا کی راہ میں بہنے والے خون کے قطروں سے آغشتہ ہو کر پاکیزہ ہو چکے ہیں۔ اب جب پاکیزہ ہو چکے ہیں تو اسے اسی حالت میں دفن کر دو، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان نے شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے بعد اس منزل کے اوپر اپنے آپ کو پہنچایا ہے کہ جہاں وہ سراپا روح بن گیا، شیخ مطہری کے اشارے کے مطابق جہاں وہ سراپا روح بن گیا، اب اس نے پیکر کو بھی اتنا زیادہ اپنے کنٹرول میں کر لیا کہ یہ پیکر بھی پاکیزہ ہو گیا، یہ لباس بھی پاکیزہ ہو گیا۔ سلام پڑے محمد والے محمد، حدیث ہے فوق کل بر بر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والے کے اوپر ایک نیکی ہے، یعنی ہر نیکی کرنے والا جو نیکی کر رہا ہے اس نیکی کے اوپر بھی ایک نیکی ہے، حتی یقتل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کرنے والے جو بھی نیکی کرو اس کے اوپر بھی ایک نیکی ہے، اس کے اوپر بھی ایک نیکی ہے، اس کے اوپر بھی ایک نیکی ہے، حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان جو نیکی کر رہا ہے اور بے ہم نیکیاں کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اب یہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو گیا ہے فلیس فوقہ بر، اب اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں، اب اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی انسان کی معراج کمال وہ ہے جسے شہادت کہتے ہیں۔
انسان کی معراج کمال ہے جسے شہادت کہتے ہیں، حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، اگر خدا کی راہ میں شہید ہو گیا تو اب اس سے بڑھ کے کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی اور خوبی ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی کمال ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی اور فضیلت ہے ہی نہیں کہ جو انسان نے حاصل نہ کر لی۔ انسان اپنی اس منزل کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ اس اختیار کو پا گیا ہے، حتی اجعلک میں اسے تجھے ایسا بنا دوں گا، تقول کون فیر، تو کہے گا اور چیز ہو جائے۔ یہ ہے منزل اس شہید کی۔ اب یہ شہید کیسے ہوتا ہے؟ ہر آدمی شہید ہوتا ہے؟ نہیں، ہر آدمی شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے؟ نہیں۔ ایک بات یوں ہی سی ذکر کرتا چلوں، یہ یاد نہیں آ رہا ہے کس جنگ کا واقعہ ہے، جنگ میں مجاہدین اسلام جنگ کرنے کے لیے نکلے، بڑی دلیری کے ساتھ لڑے، کچھ لوگ شہید ہو گئے، لوگوں نے آ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، اور فلاں نے تھوڑی دلیری دکھائی اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے کہا جب سب کے نام لے رہے تھے لوگ تو پیغمبر سب کے لیے دعائیں کر رہے تھے، لیکن اس مخصوص کے لیے جس نے بڑی دلیری دکھائی تھی اور شہید ہو گیا، پیغمبر چپ ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے سب کے حق میں دعائیں کی، اس کے لیے چپ کیوں ہو گئے؟ کہا حقیقت بیان کروں؟ کہا ہاں بیان کی۔ فرمایا یہ خدا کی راہ میں شہید نہیں، یہ خدا کی راہ میں شہید نہیں ہوا۔ کہا یا رسول اللہ، بڑی دلیری سے لڑائے لشکر اسلام نے اور آپ کے حکم کے مطابق لڑائے، لہذا یہ تو شہید راہ خدا ہے۔ کہا نہیں، جب یہ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا اس نے اپنے لشکر مقابل میں ایک خچر کو دیکھا تھا جو اسے بہت پسند آ گیا تھا، اور وہ دشمن کے لشکر میں تھا، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے قتل کر کے اس کا خچر غنیمت کے طور کے اوپر حاصل کروں۔ یہ شہید راج خدا نہیں ہے، شہید راج بیمار، اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہے، دنیا کی راہ میں شہید۔ کتنے ایسے ہیں تو یہ کام کرتے، لیکن جو خالص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے، پروردگار عالم اسے اس منزل کے اوپر پہنچاتا ہے۔ گمان نہ کرو، گمان تک نہ کرو، جو خدا کی راہ میں مر گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، اب وہ مرے نہیں، وہ حیات پا گئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، انہیں زندگی مل گئی۔ جو زندگی والے ہوتے ہیں وہ عمل والے بھی ہوتے ہیں، جو زندگی والے ہوتے ہیں وہی تو عمل کرتے ہیں۔ آپ زندہ ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی مادی زندگی ہے، وہ زندہ ہے، وہ روحانی زندگی پا گئے ہیں۔ روح اور بدن میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اگر اسے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ اگر یہاں سے اپنے وطن پاکستان جانا چاہیں گے تو بڑے مرحلے طے کرنے کے بعد جہاز پہ سوار ہوں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے، ایک دن کم از کم تو لگ ہی جائے گا، لیکن روح جو آپ کے بدن میں ہے، آپ نے دنیا ہی میں اگر سمجھنا ہے آپ کو، تو یوں سمجھیے آپ سوئے اور خواب میں آپ امریکہ نظر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ پاکستان نظر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہندوستان نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اس روحانی کیفیت کا مظاہرہ ہے کہ جو اختیار کو بتایا جا رہا ہے، تمہارا جسم اتنا بدنی اور سنگین ہے کہ ہفتوں لگ جائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں، لیکن تمہاری روح اتنی ہلکی پھلکی ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے، تو پرسوں وہاں ہے، اور ہر لمحے ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ شہید روحانی زندگی حاصل کر لیتا ہے، جب روحانی زندگی حاصل کر لیتا ہے تو مادی اختیار ختم ہو جاتے ہیں، روحانی اختیار اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے، زیادہ تر اب اس نقطے کی طرف توجہ کیجیے کہ شہید شہید کیوں ہوتا ہے۔ ہر انسان شہید نہیں ہوتا، ہر بشر بشر شہادت کا درجہ حاصل نہیں کرتا۔ شہید وہ شہید ہوتا ہے جس کی مادی دنیا میں ہی روحانی آنکھیں کھل جائیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگے، حقائق کا مطالعہ کرنے لگے، ظلم کو پہچاننے لگے، ظالم کو پہچاننے لگے، دشمن خدا کو پہچاننے لگے۔ جتنا وہ دشمن خدا کو پہچاننے لگے گا اتنا ہی خدا سے اسے دفع کرنے کی کوشش میں لگے گا، اور جس قدر وہ دشمن خدا کو پہچانے گا، جس قدر وہ ظلم کو پہچانے گا، اسی قدر وہ راہ شہادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کہ اسے خدا سے محبت ہے، اور یہ خدا سے محبت ہی اسے اس کی دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور جب دل کی آنکھیں اس کی کھلتی ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا کیا ہوگا، یہ دیکھتا ہے کہ دشمن کون ہے، وہ پہچان لیتا ہے۔ وہ جب پہچان لیتا ہے کہ دشمن کون ہے تو پھر اسے دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو عام طور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، عام مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ محکمہ، پولیس کا جو محکمہ ہے، وہ ہم عام انسانوں سے زیادہ نگاہیں کھلی رکھتا ہے، اور جب وہ نگاہیں کھلی رکھتا ہے تو وہ شب کی تاریکی میں بعض لوگوں کو آتے جاتے اور متعدد مرتبہ آتے جاتے ان سے مشکوک ضرور ہوتا ہے، اور جب مشکوک ہوتا ہے تو ان پر گہری نگاہیں رکھتا ہے، اور پھر ان سے کوئی خطا جب صدر ہوتی ہے تو ان کو گرفت لے لیتا ہے۔ عام انسان اتنی آنکھیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن اتنی باریک بینی سے توجہ نہیں کرتے۔ جب توجہ نہیں کرتے تو چور ہے کہ نہیں یہ پولیس جو ہے تھوڑی دیر میں اندازہ کر لیتا ہے، لیکن ہم اور آپ آسانی سے اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ٹریننگ اس طرح کی دی گئی، اسے تمرین اس طرح کی کرائی گئی ہے، ٹریننگ اس طرح کی دی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے گرفت میں لے غلط کام کرنے والے۔ مومن اگر خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو خدا کے دشمنوں کی شناخت کرنے لگتا ہے۔ مومن اگر خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جنہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، ایک وہ عبادت کرنے والے ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ پورے محلے کے بچوں کے سلسلے میں ان کا دل کھڑکتا رہتا ہے، کاش یہ بھی اچھے ہو جاتے، کاش وہ بھی اچھے ہو جاتے، کاش وہ بھی اچھے ہو جاتے۔ انسان مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اس منزل کے اوپر اپنے کو دیکھتا ہے، اور پھر اس راہ میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وہ کہ جو اس بات سے چڑھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیوں نیک کام کرانا چاہتا ہے، یہ کیوں ہم سے یہ عمل کرانا چاہتا ہے، وہ اسے نہ صرف یہ کہ زبان سے اسے برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جب عاجز آ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اسے درمیان سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم چین کی سانس لے سکیں۔ توجہ کر رہے ہیں صرف تاکہ ہم چین کی سانس لے سکیں۔ مومن جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے اور خدا کی معرفت کو اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ دشمنان خدا سے چڑھتا ہے، دشمنان خدا کو ناپسند کرتا ہے اور ان کی طرف جاتا ہے، یہ جو خدا کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا جائزہ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا عہد امام حسین علیہ السلام و السلام میں کتنے ایسے، کتنے ایسے تھے کہ جو قرآن کو حفظ کیے تھے، کتنے ایسے تھے جو اصحاب پیغمبر میں شمار ہوتے تھے، جلیل القدر اصحاب شمار ہوتے تھے، کتنے ایسے تھے جن سے مسجدیں بھر جایا کرتی تھی، کتنے ایسے تھے جو تکبیریں بلند کیا کرتے تھے، کتنے ایسے تھے جو خیرات کیا کرتے تھے، کتنے ایسے تھے جو نیک کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن کسی کے اندر خود دشمن شناسی کا جوہر نہیں تھا، کسی کے اندر دشمن شناسی کا جوہر نہیں تھا۔ یزید ہو یا معاویہ ہو، جو بھی تخت کے اوپر بیٹھا ہو، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے روزے رکھ رہے ہیں، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم خدا کی کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی یاد میں مشغول ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ لیکن ایک حسین ابن علی ہے جو پہچانتے ہیں، عبادت یہ بھی کر رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، کار خیر یہ بھی کر رہے ہیں، بندگی پروردگار یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون ہے جو دشمن خدا ہے، دشمن نماز ہے، دشمن عبادت ہے، دشمن حج ہے، دشمن کعبہ ہے، دشمن دین ہے، دشمن نبی ہے، دشمن سیرت پیغمبر ہے۔ جب یہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اب یہ انسان خاموش نہیں بیٹھا رہے گا، چاہے اسے لوگ لاکھ کہ کہیں فرزند رسول قتل ہو جائیے گا، شہید ہو جائیے گا، مصیبت میں پڑ جائیے گا، اہل حرم کو لے جائیے، لیکن حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں جس راہ میں جا رہا ہوں وہ کون سی راہ ہے، میں جانتا ہوں کہ میں جس روش کے اوپر چل رہا ہوں وہ کون سی روش ہے۔ تم نہیں سمجھتے اس لیے کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمازیں اپنی جگہ بے نور ہو سکتی ہیں، روزے بے روح ہو سکتے ہیں، سجدے اور طواف بے نور اور بے روح ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے اپنا خون نہ بہایا اور میں نے دشمن کو نہ پہچانوایا، میں نے اگر دشمن کو نہ پہچانوایا تو یاد رکھو، رہتی دنیا تک نام تو اسلام کا رہے گا، حقیقت اسلام نہیں رہے گا، نام تو اسلام کا رہے گا لیکن غلط انداز میں اور غلط روش کے اوپر رہے گا، حقیقت اسلام باقی نہ رہے گی، واقعی اسلام باقی نہ رہے گا۔ اس لیے کہ جو خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ شرابی ہے، جو خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا ہے وہ جواری ہے۔ ایھا الامیر، عجیب و غریب بلیغ جملہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، روزمرہ کا محاورہ تھا، اور چونکہ بہرحال صلح کی پابندی تھی، لہذا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، ایھا الامین۔ ارے کوئی بھی بیٹھا ہو، فاسق و فاجر ہو یا عادل ہو، اس وقت امت مسلمہ کے درمیان امیر ہے، مدینے کا والی ہے، اب اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم واقعی ہمارے لیے یہ بہت ہی عظیم منزل ہے اور واقعی شہداء ہمیں رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ہم کتنے ایسے ہیں کہ جو خود اپنے بارے نہیں جانتے، خود اپنے بارے اپنی اچھائی اور برائی سے بے خبر، کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے خانوادے کو نیک روش کے اوپر چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر کی اصلاح تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، خدا کا بندہ بناتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، اپنے معاشرے کو سنوارتے ہیں اور وہاں تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک کہ خدا چاہتا ہے۔ ایھا الامیر، تو اگر اپنی شناخت پوری طرح سے ہوگی تب ہم پہچانوائیں گے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کرنا چاہیے، ہم کون۔ ایھا الامیر، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم رسالتوں کی معدن ہیں، کان ہیں، مختلف الملائکہ ملائکہ کے آنے اور جانے کی جگہیں ہیں، ومہبط الوحی اور ہمارے گھروں کے اوپر وحی کردگار نازل ہوتی ہے، ویزید فاتق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ المؤمن بالفسق. اپنی معرفت حسین نے جو کرائی وہ کیا کرائی؟ ہم ہیں جو خانوادہ رسالت کے پروردہ ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت رسول نہیں ہیں، اہل بیت محمد نہیں ہیں، اہل بیت نبوت ہیں. حسین کو اپنی معرفت اس کمال کو تھی کہ فرما رہے تھے ہم اہل بیت نبوت ہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں. جواب میں شہادت کے بعد ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں یا وارثا آدم صفت اللہ، یا وارثا نوح نبی اللہ، یا وارثا ابراہیم خلیل اللہ، یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ، یا وارثا عیسیٰ روح اللہ. اگر یہ کہا ہوتا ہم اہل بیت رسول خدا ہیں تو وارث رسول خدا ہوتے، لیکن فرمایا اہل بیت نبوت ہے، لہٰذا وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ اور عیسیٰ بھی. حسین کو اپنی معرفت تھی، اپنے عمل کی معرفت تھی، اور جب اپنی معرفت اور اپنے عمل کی معرفت تھی تو حسین دیکھ رہے تھے کہ دین خدا کو برباد کیا. شہید شہادت سے پہلے اس منزل تک کو دیکھ لیتا ہے کہ جو اس کی مطلوب ہوتی ہے، اور یہ بات جو ہے بہت واضح ہے اور سامنے ہے. شب عاشور دو انگلیوں کے درمیان شہید ہونے والوں کو جنت ہی نہیں دکھائی، جنت میں ان کے محل بھی دکھائے. اب یہاں اسی زندگی میں، اسی مادی دنیا میں ہیں، اسی مادی فکر میں ہیں، لیکن نگاہیں اتنی روحانی ہو گئی ہیں، جنت کے نظارے انہی مادی سانسوں کے اندر نظر آ رہے ہیں. یہ تو شہید دیکھ رہا اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا. جس شہید کی شہادت کی یہ مجلس ہے اور اشارے ثواب کی یہ مجلس ہے، اس نے اپنی اسی زندگی میں اپنی شہادت کو پڑھ لیا تھا اور سمجھ لیا، اسی زندگی میں پڑھ لیا تھا. جس قدر ان کے حالات سے میں آگاہی رکھتا ہوں اور جس قدر ان کی جدوجہد سے میں آگاہی رکھتا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ایسے نڈر، دلیر، بہادر اور شجاع انسان کا نام تھا جسے عارف حسینی کہتے تھے. ایسا نڈر، دلیر، شجاع اور بہادر کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں بھی شیر کی طرح تقریریں کیا، شیر کی طرح بولا، کبھی حق سے حق کو چھپانے کی کوشش نہیں، بلکہ ہمیشہ حق کو برملا کرنے کی کوشش. اور یہ معلوم تھا کہ کیا ہوتا ہے جب انسان اپنی راہ میں شہادت کی منزل میں آ جاتا ہے، شہادت کی منزل میں آ جاتا ہے. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. جب شہید ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ان اللہ باذنہ و سراج منیر. شہید سراج منیر بن جاتا ہے، شہید راستہ دکھانے والا نور بن جاتا ہے، راستہ دکھانے والی روشنی بن جاتا ہے. ہم کیوں یا حسین بار بار کہتے ہیں؟ وقت نہیں رہ گیا ہے، میں اپنی بہت سی باتوں کو ختم کرتا ہوں. ہم کیوں یا حسین یا حسین کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہم سے کیوں کہا گیا ہے کہ ہر سال ماہ عزا کو بیدار کرو، ماہ عزا کو زندہ کرو؟ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کا ایک گلدستہ جس کی مثال صبح ازل سے شام ابد تک نہیں مل سکتی، انہیں صرف ہمارے رونے کے لیے قبض کرا دیا. کبھی یہ نہ سوچیے رونا ہمارا ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہمارا باطن پاک اور صاف ہو، ہماری روحانیت بیدار ہو. لیکن اس مقصد کے لیے تنہا حسین اور حسین والے ذبح نہیں کیے، بلکہ اس حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ جب تک حسین اور حسین کا ذکر باقی رہے گا باطل طاقتیں سر اٹھانے کی کوشش بھی کریں گی لیکن اس سیل رواں کے آگے ان کی کوئی حقیقت نہ رہتا ہے. حسین کا تذکرہ, حسین کا ذکر اپنی اسی شان کے ساتھ حقیقت شہادت کی واضح ہونی چاہیے. یعنی ہر سال ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کیوں شہید ہو گئے حسین. ہم تو صرف اس بات کے اوپر گرجا کرتے ہیں محرم آیا امام شہید ہو گئے, ہم رو رہے ہیں کیوں شہید ہوئے, اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نہیں کر پاتے. کیوں شہید ہوئے, کیا وجہ تھی کہ شہادت کی طرف بڑھے؟ اس لیے کہ بڑے بڑے رسول, بڑے بڑے اصحاب رسول تھے, بڑے بڑے نمازی تھے, بڑے بڑے پرہیزگار تھے, دین کا محافظ کوئی نہیں تھا, دین کا محافظ کوئی نہیں. حسین دین کے محافظ بن کر کے, حسین نے نہ صرف دین کی حفاظت کی بلکہ تمام دین کے ارکان کی, توحید کی حفاظت, رسالت کی حفاظت, عدالت کی حفاظت, نبوت کی حفاظت. اگر حفاظت نہیں کی تو آپ زیارت عاشورا میں امام زمانہ کا نام کیوں؟ حسین شہید ہو گئے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما جو ان کے ساتھ حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. حسین کے خون کا انتقام لینے والے. اچھا یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کریں گے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد کیا ہے جب آپ تشریف لائیں گے؟ يَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا بَعْدْلًا بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. لفظ ظلم پہلے ہے, جور بعد ہے. عہد معاویہ اور عہد یزید دور ظلم ہے, لیکن اس دور ظلم کی پہچان بڑے بڑے صحابہ کرام کو نہیں تھی. توجہ ہے, بڑی بڑی شخصیتوں کو نہیں تھی جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی بھی تخت کے اوپر آ جائے ایک حکومت ہونی چاہیے مسلمانوں کی, ایک حکومت ہونی چاہیے مسلمانوں کی. بڑے بڑے صحابی اس حقیقت کو سمجھ نہ پائے. حسین ابن علی نے اس حقیقت کو سمجھا, یہ ظلم ہے, اسے ختم کرنا. لیکن وہ دور ایسا تھا, وہ دور ایسا تھا جہاں اکثریت حسین کے اس مشن کے خلاف تھی, اکثریت حسین کے اس مشن کے خلاف تھی. آنے والے بھی آئے جو خالص تھے, وہ کتنے تھے؟ 72. مقابل میں کتنے تھے؟ کم سے کم 30,000. 30,000 اس حقیقت پرست اور حقیقت معاف شخصیت کو ختم کرنے کے لیے, امام حسین علیہ السلام کو ختم کرنے. یہ وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت کے بعد کوفے میں 4 مسجدیں یادگار کے طور پر بنائی گئی, یادگار کے طور پر 4 مسجدیں بنائی گئی. کیسا ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے حسین کے قتل کو اور ان کی شہادت, ہے نا؟ آج بھی ہے یہی صورت یا نہیں؟ آج بھی ہے یہی صورت. حسین کی آزاد, حسین کی آزاداری, حسین کے مشن, حسین کی شہادت سے آج بھی لوگ ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن حسین نے یہ دیکھا, تلوار اس وقت ضروری نہیں بلکہ اس سے زیادہ کاٹنے والی کوئی اور چیز ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ گلے کا خون ہے. وہ گلے ہیں جو تلواروں سے کٹنے والے ہیں. یہ تلواریں ان گلوں کو کاٹے گی نہیں، یہ تلواریں ان گلوں کے خون سے رنگنے کے بعد خود پگھل جائیں. ختم ہو گئی ہوتی کربلا اگر حسین اپنی بہن زینب کو نہ لے آتے. شہید شمع تاریخ حسین روشنی دکھا رہے ہیں، لیکن حسین جیسی شمع کو روشن کرنے والا فانوس، آندھیوں سے بچانے والا فانوس کون ہے؟ کہ وہ فانوس ہے جسے زینب کبری کہتے ہیں. اسیری کے بعد بھی حسین، زینب نے حسین کو پہچان مارا، زینب نے تازیانہ کھا کر کے حسین کو پہچان مارا، زینب نے پیادہ راہ چل کے حسین کو پہچان مایا، زینب نے اونٹوں کی پشت کے اوپر بیٹھ کے عبادتیں کر کے حسین کو پہچان مایا، حسین کو بھرے دربار میں پہچان مایا. کٹا ہوا سر زینب کے سامنے، نگاہوں کے سامنے ہے، اور حسین کی یہ بہن زینب کی مظلومیت کی داستان بیان کر رہی ہے. اور اتنے میں جب یہ حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے منبر کے نیچے سامنے لایا گیا، اب ایسے موقع کے اوپر جناب ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی کو خطاب کر کے کیا کچھ نہ کہا ہوگا اور کس طرح سے گریہ نہ کیا ہوگا کہ کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھ گئی ہوں. عزیزو، یہ تو بہن کا حال تھا، تو اس سینے کے اوپر سونے والی بیٹی کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو تشت سلا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض زاکرین پڑھتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہیں تمہارا بابا بہت چاہتا، اگر اس چاہت اور محبت کا امتحان دینا چاہتی ہو تو تم خود پکارو، تمہارے بابا کا سر آ جائے. اور ایک مرتبہ پھٹے ہوئے کرتے کو کا دامن اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بیٹی نے آواز دی، بابا آپ کی سینے پر سونے والی سکینہ آپ کو بلا رہی ہے، بابا آپ میرے آغوش میں آ جائیے. اور دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر تشت تلا سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد سکینہ کی ننی سی آغوش میں آ گیا. اب جو بابا کا سر ملا آواز دیتی ہے، بابا آپ نے بڑی محبت سے گوشوارے پہنائے تھے بابا، لیکن ظالموں نے اس ظلم کے ساتھ وہ گوشوارے چھینے کہ میرے کانوں کی لبے پھٹ گئیں. بابا دیکھو میرا کرتا جلا ہوا ہے، بابا میں دیکھو میں سر پر رہنا ہوں، بابا دیکھو میری پھوپھیاں سر پر رہنا ہے، اور رسیوں میں باندھ کر انہیں بھرے دربار میں لایا گیا. ہماری والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کے والدین کو بخش دے، جملہ مومنین و مومنات کو بخش دے. میرے مالک شیعان حیدر کردار جہاں جہاں بھی ہوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کر، پروردگارا تیری اور اہل بیت کی راہ میں شہید ہونے والے بچوں کو بلند درجہ عطا کر، پروردگارا حق محمد و آل محمد شہادت مکتب اہل بیت کا افتخار ہے، پروردگارا افتخار ہم سے دور نہ کر، پروردگارا حق محمد و آل محمد بعمل علماء اعلام مراکز رضا مرحبا انقلاب و مرحبا امان کریں، میرے مالک تمام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جان ساروں میں شامل کر. سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص شہید حجت الاسلام علیہ السلام.